ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊधु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم ألا ترزين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سورہ نساء کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے پیدا کیا ہے، تو ایک جان سے مراد یہاں حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مراد ہے۔ وخلق منہا زوجہا، اور انہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کر کے زمین کے اندر پھیلا دیا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والارحام، پس ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں اپنے حقوق کا سوال کرتے ہو. دنیا میں دستور یہ ہے کہ اگر کسی کمزور کا حق کسی طاقتور کے اوپر ہے اور وہ طاقتور اس کمزور کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ کمزور اس کو اللہ سے ڈراتا ہے کہ اللہ سے ڈر اور میرا حق ادا کر. طاقتور کا حق اگر کمزور پر ہے تو وہاں تو اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اس کی آنکھیں دیکھ کر ہی وہ کمزور اس کا حق ادا کر دے گا. لیکن کمزور کا حق طاقتور پر ہوتا ہے تو طاقتور آسانی سے حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پر کمزور اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہے, اللہ کا ڈر اس کو دکھلاتا ہے کہ اللہ سے ڈر اور میرا حق ادا کر. اسی کو فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو. یعنی تمہارا کوئی حق تم سے کسی طاقتور آدمی کے اوپر ہو اور وہ ادا نہیں کرتا تو اس صورت میں آپ اس کو اللہ کا واسطہ دے کر اپنا حق مانگتے ہیں. تو تم خود بھی تو اللہ سے ڈرو, یعنی تم پر دوسروں کے حقوق ہیں تو اس صورت میں ان کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرو, اللہ سے خود بھی ڈرو. ایسا نہیں کہ اپنا حق دوسروں پر ہے اس کو وصول کرنے کے لیے تو اس کو اللہ کا ڈر دکھلا رہے ہیں, اور دوسروں کا حق ہم پر ہے اس کی ادائیگی کے لیے ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ ون سائڈ ٹرافک نہیں چلتی. تو اسی کو فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ, ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم آپسی حقوق کا مطالبہ کرتے ہو, وَالْأَرْحَامَ اور رشتہ داریوں کے حقوق کو ضائع کرنے سے بھی ڈرو. ارحام یہ رحیم کی جمع ہے. عورت کے جسم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عضو رکھا ہے جس کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے, جس کو بچہ دانی کہتے ہیں, اس کو عربی زبان کے اندر رحیم کہتے ہیں. جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں نسبی رشتہ داریاں, بچہ پیدا ہوتے ہی وہ ساری رشتہ داریاں لے کر کے آتا ہے. تو گویا یہ وہ رشتہ داریاں ہیں جو ماں کے پیٹ سے وہ اپنے ساتھ لے کر کے آیا تھا. اسی کو تعبیر کیا قرآن نے رحیم سے, کہ رحیم تو جو نسبی رشتہ داری ہوتی ہے اس کو بتلانے کے لیے لفظ رحیم استعمال کیا جاتا ہے. تو گویا رشتہ داریوں کے حقوق کو ضائع کرنے سے بھی ڈرو. ساری رشتہ داریوں کی بنیاد جو ہیں یہ ماں باپ کا آپسی تعلق ہے. میاں بیوی آپس میں جب ملتے ہیں اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے. تو اب وہ بچہ جو پیدا ہوا مرد اور عورت کے آپس کے اختلاط سے, تو وہ عورت تو اس بچے کی ماں بنی اور وہ مرد شوہر اس کا جو ہے وہ اس بچے کا باپ کہلایا. اب ساری رشتہ داریاں جو ہے اسی سے نکلتی ہیں. اس عورت کا جو باپ ہے وہ اس بچے کا نانا کہلائے گا, اس کی ماں ہے عورت کی ماں وہ بچے کی نانی کہلائے گی, اس باپ کا جو باپ ہے وہ دادا کہلائے گا, اس کی جو ماں ہے وہ دادی کہلائے گی, اس عورت کا بھائی جو ہے وہ ماموں کہلائے گا, اس کی بہن جو ہے وہ خالہ کہلائے گی, وہ باپ کا بھائی جو ہے وہ چچا کہلائے گا, اس کی بہن اس کی پھوپھی کہلائے گی, اور پھر ان دونوں کی جو اولاد ہے ان میاں بیوی کی اس کے علاوہ وہ اس کے بھائی بہن کہلائیں گے, ان کی جو اولادیں ہیں وہ بھتیجے بھتیجیاں بھانجے بھانجیاں. یہ سارا کنبہ یہ یہیں سے نکلا, اسی لیے اس کو تعبیر کرتے ہیں رحیم سے. وہ رشتہ داری جو بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے اس کو قرآن تعبیر کرتا ہے رحیم سے. عربی زبان میں اس کے لیے یہی کلمہ استعمال ہوتا ہے لفظ رحیم, اسی کی جمع ہے ارحام. فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, بس ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو, اور رشتہ داریوں کے حقوق کو بھی ضائع اور برباد کرنے سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کرنے کی طرف متوجہ فرمایا ہے. اسی کو قرآن اور حدیث کی زبان میں صلہ رحمی کہا جاتا ہے. رشتہ داریوں کے حقوق کو جو ادا کرے, یا آپس کے تعلقات جو پیدا ہوئے, باپ بیٹے کا, ماں بیٹی کا, بھائی بھائی کا, بھائی بہن کا, بہن بہن کا, یا آپس کی جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں, ان رشتہ داریوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر جو حقوق لازم ہوتے ہیں, انہی حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے صلہ رحمی. اور ان حقوق کو ضائع اور برباد کرنا, ادا نہ کرنا, اس کا نام ہے قطع رحمی. صلہ رحمی اس کے بڑے فضائل ہیں, اس کے بڑے فوائد ہیں, دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور ان کے حقوق کو ضائع کرنے سے بہت ڈرایا ہے. اسی صلہ رحمی اور قطع رحمی, یہ اسلام کی صلہ رحمی جو ہے, رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنا, یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو اس سے پہلے بھی آپ جن نیک کاموں کا اہتمام کرتے تھے, ان میں سے ایک صلہ رحمی ہے. سب سے پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی. اس وحی کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے اور لرزتے ہوئے اپنے گھر واپس تشریف لائے. گھر آتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ. گھبرائے ہوئے تھے, چادر اڑائی گئی. وہ جو کیفیت گھبراہٹ کی تھی, کپ کپاہٹ کی تھی, وہ جب دور ہوئی تو اس کے بعد ذرا اطمینان ہوا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورا واقعہ جو غار حرا کے اندر پیش آیا تھا, پہلی وحی کے موقع کے اوپر حضرت جبریل نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر تین مرتبہ بھینچا تھا, وہ ساری تفصیل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنائی. آخر میں سنا کر کے آپ حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں, انی اخاف علی نفسی, مجھے اپنی جان کا ڈر اور اندیشہ ہے. یعنی یہ جو کیفی حالات اچانک پیش آئے, اس کی وجہ سے مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے. اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلاتے ہوئے جواب میں عرض کیا, واللہ کلا, واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, انک لتصل الرحمہ و رحمہ و تحمل الکلا و تکسب المعدوم و تقری الضیف و تعین والا نوائب الحق. ہرگز نہیں, یعنی آپ کو اپنی جان کا ڈر رکھنے کی ضرورت نہیں. اللہ کی قسم, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. کیوں؟ انک لتصل الرحیم, آپ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں. و تحمل الکلا, جو آدمی اپنا بوجھ اٹھا نہیں سکتا, اپنا خرچہ اٹھا نہیں سکتا, اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. وہ تقسیب المعدوم, اور جس کے پاس مال نہیں ہے, آپ کما کر کے اس کو دیا کرتے ہیں. وہ تقری ضعیف, اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں. وہ توئین والا نوائی بالحق, اور قدرتی مصیبتوں میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ پانچ خوبیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی, اور گویا استدلال کیا, دلیل پکڑی کہ جس آدمی میں یہ خوبیاں ہوں, ایسے آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی ضائع اور برباد نہیں کرتا. جو ساری دنیا کا بھلا چاہتا ہو, بھلا اللہ تعالیٰ کہیں اس کو برباد کر سکتے ہیں؟ تو یہاں اس میں پہلی خوبی جو آپ کی بتلائی انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اور پھر وہی کے بعد بھی آپ کی جو بنیادی تعلیمات ہیں نماز روزے وغیرہ کے احکام تو بعد میں نازل ہوئے، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن چیزوں کی تاکید فرماتے تھے اس میں یہ صلہ رحمی بھی ہے. یہ صلح حدیبیہ کے بعد سن ہجری 7 میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے. اس میں ایک خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ قیصر روم ہرقل کے نام بھی بھیجا. اس زمانے میں ہرقل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے پاس پہنچایا گیا یروشلم بیت المقدس میں آیا ہوا تھا وہاں کی زیارت کے لیے، ایک نظر اس نے کوئی نہ مانی تھی کہ اہل فارس کے مقابلے میں اگر اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے گا تو میں پیدل جو ہے وہاں کی زیارت کروں گا. چنانچہ وہ حلب سے پیدل، حمص سے پیدل، حلب نے حمص سے پیدل یروشلم تک گیا تھا. اسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نامہ مبارک، آپ کا خط جو ہے اس کے پاس پہنچایا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ ایک ایسی شخصیت جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں ان کی طرف سے یہ خط آپ کے پاس بھیجا گیا ہے. ہرقل دین عیسوی پر قائم تھا اور دین عیسوی کے جو بہت بڑے دو عالم، ایک تو یہ خود ہرقل اور دوسرا ان کا جو مذہبی پیشوا تھا زغاتر جس کا نام تھا اسقف الاساقفہ، تمام پادریوں کا سردار، بڑا پادری، لاٹ پادری جس کا نام زغاتر تھا، یہ دو آدمی اس زمانے میں دین عیسوی کے بہت بڑے عالم. اگلی آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان کی جو نشانیاں بتائی گئی تھی ان سے وہ دونوں واقف تھے. یہ ہرقل جس کے پاس یہ خط آیا تھا یہ خود بھی بہت بڑا عالم تھا. اس کو جب کہا گیا کہ یہ خط ایک ایسے آدمی کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، تو خط اس نے ابھی کھولا نہیں، اس سے پہلے اس نے ضرورت محسوس کی کہ ان کی شخصیت کے متعلق کچھ معلومات حاصل کی جائیں. چنانچہ اپنے لوگوں سے اس نے کہا کہ بھئی یہاں اس علاقے کے یعنی عرب کے کچھ لوگ مل جائیں گے. اس کے آدمیوں نے بتایا کہ ہاں وہاں سے لوگ تجارت کی غرض سے یہاں آتے رہتے ہیں، مکہ والے تجارتی قافلے لے کر کے وہاں شام جایا کرتے تھے، تو کہا وہ آتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کوئی قافلہ اگر آیا ہوگا تو اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. چنانچہ ہرقل کے آدمیوں نے جب جستجو کی تو پتہ چلا کہ تجارتی قافلہ مکہ مکرمہ سے آیا ہوا ہے اور اس قافلے کے سردار ابو سفیان ہیں. ابو سفیان اس زمانے میں ایمان نہیں لائے تھے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے مخالف، بڑے سخت، بڑے دشمن، سب دشمنوں کے سردار تھے. وہی قافلہ لے کر کے آئے تھے. چنانچہ اس قافلے والوں کو بلایا گیا اور ہرقل نے پہلا سوال تو یہ کیا تھا کہ تم میں ان کے ساتھ یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں رشتہ داری نسبی اعتبار سے سب سے قریب کون ہے؟ اس لیے کہ جو آدمی جتنا زیادہ قریب ہوگا اندرونی حال سے اتنا ہی وہ واقف ہوتا ہے. چنانچہ ہرقل ابو سفیان نے کہا میں ہی سب سے قریبی ہوں نسبی اعتبار سے، اور واقعتاً وہی قریب تھی. چنانچہ ہرقل نے ان کو آگے بٹھایا، باقی ساتھیوں کو پیچھے بٹھایا اور سوالات کیے، 10 سوالات کیے، اور ان 10 سوالات کی ابو سفیان نے جوابات دیے، اور ہر جواب سے ہرقل نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ سچے نبی ہیں. آخر میں ایک آخری سوال کیا، 11واں سوال، ماذا یامرکم، کہ یہ نبی تم کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو اس کے جواب میں ابو سفیان نے کہا یامرونا بالصلاۃ والزکاۃ والصدق والعفاف والصلۃ، یہ نبی ہم کو حکم دیتے ہیں نماز کا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا اور سچائی کا اور پاک دامنی کا اور رشتہ داری کے حقوق کو ادا کر دے گا۔ دیکھو آپ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے دشمن نے اس زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو خلاصہ پیش کیا اور اس میں جن پانچ چیزوں کا تذکرہ کیا، اس میں صلہ رحمی بھی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات کے اندر صلہ رحمی ہے، حقوق رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کا پہلا قیام قبا میں رہا، 14 روز آپ قبا میں رہے تھے، بخاری شریف کی روایت میں ہے۔ اسی جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ آپ کی دیدار اور آپ کی زیارت کے لیے بے چین تھے۔ جو ایمان لائے تھے وہ تو تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی آپ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ وہاں مدینہ منورہ میں اس وقت عرب اور یہود دو قومیں بستی تھیں، عربوں کے بھی دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، اور یہودیوں کے بھی دو قبیلے تھے بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو بہرحال عرب تو حج کے لیے جاتے تھے اور اسی میں تو ان کی ملاقات کی ان قبیلے والوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، اور اسی میں وہ ایمان بھی لائے اور یہ ساری باتیں ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تو یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام، وہ ان عربوں کی زبانی، یہ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کی زبانی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات انہوں نے سنے، سن کر کے چونکہ وہ بھی اگلی آسمانی کتابوں سے اچھی طرح واقف تھے، بڑے عالم تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں توریت انجیل اور دوسری کتابوں میں بتلائی گئی ان سے واقف تھے، اس لیے ان چیز حضور کے حالات کو سن کر ان کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کی بشارت توریت کے اندر سنائی گئی ہے، اس لیے وہ بھی منتظر تھے کہ وہ آئیں تو ہم بھی دیکھیں گے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں اپنے باغ کے اندر کھجور کے درخت پر چڑھ کر کے کھجوریں توڑ رہا تھا اور مجھے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، بس میں وہیں سے نیچے چھلانگ لگائی آپ کی ملاقات اور زیارت کے لیے جانے کے واسطے۔ کہاں باغ کے اندر میری پھوپھی موجود تھی، وہ بھی یہودیہ تھی، کہا یہ منظر دیکھ کر اس نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ تم نے تو ایسی خوشی کا اظہار کیا یہ خبر سن کر جیسے حضرت موسیٰ آ گئے ہوں، کیونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کو مانتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی کو جواب میں کہا، پھوپھی یہ بھی اسی جماعت سے، اسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی نبیوں کی جماعت سے، حضرت موسیٰ جس طرح اللہ کے نبی تھے یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ کہا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ کہا بالکل اللہ کے سچے نبی۔ کہا اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات کے لیے قبا گیا، وہاں باہر سے ہی دور سے آپ کے چہرے انور پر جب میری نظر پڑی، فلما رأیت وجہہ عرفت انہ لیس بوجہ کذاب، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو میں نے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر جب میں قریب ہوا تو آپ بول رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے بول، سب سے پہلا کلام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور فرما رہے تھے ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، ایک تو بات آپ نے یہ فرمائی، دوسری فرمائی واطعموا الطعام کھانا کھلاؤ سب کو، اپنوں ہی کو نہیں سب کو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، انسان ہو جانور ہو، سب کو کھلانا بہت بڑا نیکی کا کام ہے کسی بھی جاندار کو۔ اور صلوا الارحام، اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو. بس میں تو یہ بتلانا چاہتا تھا, دیکھو آپ کی جو تقریر سب سے پہلی تھی مدینہ پہنچنے کے بعد, اس میں بھی آپ نے صلہ رحمی کا حکم دیا, وصلوا باللیل والناس نیام, اور رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز پڑھو تہجد کی. تدخل الجنت بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. گویا ان چار اعمال کا اگر اہتمام کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ جنت عطا فرما دیں گے. بہرحال دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد بھی جو تقریر فرمائی اس میں اسی صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ فرمایا. بخاری شریف, مسلم شریف, تمام کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی. مسلم شریف کی روایت ہے جو پڑھی گئی الفاظ اس کے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خلق الخلق, اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا, سب انسان, جنات اور دوسری ساری آپس کے تعلقات, رشتے, گویا جو جسمانی چیزیں تھیں وہ بھی اور جو معنوی چیزیں تھیں وہ بھی, سب کو اللہ نے پیدا کیا. حتیٰ اذا فرغ منہ, یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ خلقت کے پیدا کرنے سے فارغ ہوئے, قامت الرحم, تو رحم یہ رشتہ داری کھڑی ہو گئی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رشتہ داری جو ہے وہ تو کوئی جسم رکھنے والی چیز ہے نہیں, وہ کیسے کھڑی ہو گئی؟ اس کا جواب تو صاف ہے کہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قدرت ہے کہ ان معنوی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی جسم عطا فرما دے. ویسے تو جتنے بھی معنویات ہیں اس کا عالم مثال میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی جسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے, اور عالم آخرت میں بھی بات کا ظہور ہوگا. بخاری شریف میں روایت ہے کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا, یا اہل الجنہ, اے جنتی ہو, جنتی سر اونچا کریں گے دیکھنے کے لیے بھی کیا ہے, تو وہ پکارنے والا کہے گا اس کو پہچانتے ہو؟ ایک مینڈھا ہوگا, اللہ تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل میں ان کو دکھلائیں گے, تو وہ پوچھنے والا فرشتہ کہے گا اس کو پہچانتے ہو؟ تو یہ جنتی کہیں گے پہچانتے ہیں, ہم میں سے ہر ایک نے اس کا مزہ چکھا ہے, یعنی موت کا مزہ ہر ایک نے چکھا ہے. اس کے بعد جہنمیوں کو پوچھے گا وہ, اے جہنمیو, تو وہ سن کر سر اونچا کریں گے, ذرا امید کے اندر, ہو سکتا ہے کہیں جہنم سے نکلنے کی کوئی بشارت مل جائے. وہ پوچھے گا فرشتہ اس کو پہچانتے ہو؟ وہ مینڈے کی طرح اشارہ کر کے کہاں, یہ تو موت ہے, ہم نے اس کا مزہ چکھا ہے. بہرحال میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں, دیکھو وہاں موت کو اللہ تعالیٰ نے مینڈے کی شکل عطا فرمائی. یہاں جو رشتہ داری کھڑی ہوئی, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مناسب کوئی جسم عطا فرمایا ہو. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی صورت کیا ہوئی تھی, تو وہ کھڑی ہوئی, قامت الرحم, وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعه, یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے حقوق کے پامال ہونے سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں. یعنی اے اللہ, آپ نے مجھے پیدا کیا, رشتہ داری کس نے پیدا کی؟ اللہ. باپ بیٹے کا رشتہ, بھائی بھائی کا رشتہ, ماں بیٹی کا رشتہ, سمجھایا کہ نہیں, بھائی بہن کا رشتہ, یہ سارے رشتے کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے. آپ نے مجھے پیدا کیا اور میرے حقوق بھی آپ نے رکھے. بھائی باپ بیٹے کا رشتہ اللہ نے پیدا کیا تو باپ پر بیٹے کے اور بیٹے پر باپ کے حقوق رکھے. بھائی بھائی کا رشتہ پیدا کیا تو ہر ایک بھائی پر دوسرے بھائی کے حقوق رکھے. ماں اور بیٹی کا رشتہ پیدا کیا تو ماں پر بیٹی کے اور بیٹی پر ماں کے حقوق رکھے. شوہر اور جو ہے بیوی کا رشتہ پیدا کیا تو شوہر کے اوپر بیوی کے, بیوی پر شوہر کے حقوق رکھے. آپ نے مجھے پیدا کیا, رشتہ داری کہتی, اور میرے حقوق آپ نے رکھے, لیکن لوگ میرے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں اگر کوتاہی کریں اور میرے حقوق کو ادا نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ میرے حقوق اگر پامال کیے جائیں گے تو کون سی وہ چیز ہے؟ آپ مجھے کوئی ایسی گارنٹی دیجئے کہ لوگ میرے حقوق کو پامال کرنے سے ڈریں, پامال نہ کر سکے, بس برباد نہ کر سکے. آپ کی طرف سے کوئی گارنٹی مل جائے گی تو پھر لوگ بھی جو ہیں وہ ڈریں گے اور میرے حقوق کی ادا کرنے کا اہتمام کریں گے. یہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈیمانڈ رکھی, مطالبہ پیش کیا, ھذا مقام العائد بک من القطیعۃ, میرے حقوق کی پامالی کے معاملے میں میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں, آپ مجھے پناہ دیجئے, گارنٹی دیجئے, ضمانت دیجئے. تو باری تعالیٰ نے کہا نام, جی ہاں, الا ترزین ترزین ان اصل من وصلا کے واقتا من قطع کے, کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا, جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. رشتہ داری کو اللہ نے یہ پرومس دیا, گارنٹی دی کہ تیرے حقوق کو جو ادا کرے گا میں اس کے حقوق کو ادا کروں گا, اس کو جوڑوں گا, اور تجھے جو کاٹے گا, تیرے حقوق کو برباد کرے گا, میں اس کو برباد کروں گا. یہ گارنٹی تجھے میں دیتا ہوں, راضی ہے تو اس پر؟ تو اس کے جواب میں وہ رشتہ داری کہتی ہے, قالت بھلا کیوں نہیں, آپ کی طرف سے ایسی گارنٹی جب مجھے مل رہی ہے تو میں کیوں راضی نہیں ہوں گی؟ تو باری تعالیٰ نے فرمایا, فذالک لے کے جا, میری طرف سے یہ گارنٹی اب تجھے دی جا رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں اتنا زیادہ اہتمام فرمایا. اسی لیے بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الرحم معلقۃ بالعرش تقول وصل من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ, کہ یہ رشتہ داری جو ہے وہ عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور وہ یہ بولتی رہتی ہے, جو مجھے جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑیں گے اور جو مجھے کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹیں گے. تو رشتہ داری کے حقوق کی ادائیگی کا اسلام کے اندر بڑا اہتمام ہے اور اس کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے وعدے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف کے اندر ہے, من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ, جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر میں زیادتی کی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرے. لوگ روزی میں برکت کے وظیفے پوچھتے ہیں کہ مول صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ, کوئی عمل بتاؤ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل, اور وہ بھی بخاری شریف, حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں بھی زیادتی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے. جتنا زیادہ ان کے حقوق کو ادا کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے اور اس کی عمر میں بھی زیادتی فرمائیں گے. ایک دوسری روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, یہ ترمذی شریف کی ہے, تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبۃ فی الاہل ومثراۃ فی المال ومنساۃ فی الاثر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے نسبوں کو سیکھو, پہچانو, تاکہ اس کے حقوق کو ادا کر سکو. دیکھو آج ہم جس زمانے میں ہیں, ہم لوگ اپنی اولاد کو رشتہ داریوں سے واقف ہی نہیں کرتے. آج کل کے بچے ماں باپ کو جانتے ہیں بس, دادا دادی کو بھی بہت سے نہیں جانتے, نانا نانی کو بھی بہت سے نہیں جانتے, دوسری رشتہ داریوں کی بات تو دور کی رہی. تو میں کہ और उसमें फिर आपकी अंग्रेजी का मामला तो और तंग है, समझा कि नहीं। तुम्हें हमारे यहाँ तो रिश्तेदारियों के नाम भी हैं कि माँ का बाप है उसका नाम है नाना, उसकी माँ का नाम नानी, बाप का बाप उसका नाम दादा, उसकी माँ का नाम दादी। अब आपके यहाँ तो बाप का बाप हो कि माँ का बाप हो, वही ग्रैंडफादर। बच्चे को छोटा बच्चा उसको समझ में नहीं आता कि ग्रैंडफादर इसको भी कह रहे हैं, उसको भी कह रहे हैं तो। और फिर जो है मामी जो है, खाला हो, फूफी हो, या मुमानी हो, या चची हो, सब आंटी, सबको आंट में आंटी में ले लिया, समझाया कि नहीं। तो हमारे हर एक रिश्तेदारी हर एक मुमताज़ होनी चाहिए। हमारे यहाँ देहातों में, हमारे गुजरात के अंदर पहले पुरानी बुढ़ियाँ जो हुआ करती, दूर दूर के रिश्ते उनको बराबर याद, और खाली याद नहीं बल्कि उनका लिहाज किया जाता था। कभी मौका आता तो उस मौके से उनका ख्याल रखा जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी के ताकीद फरमा रहे हैं, तअल्लमु मिन अनसाबिकुम मा तसिलूना बिही अरहामकुम, कि तुम अपने नसबों को जानो, रिश्तेदारियों को जानो, ताकि उसके हुकूक को अदा कर सको। क्यों? फ़ायदा बतलाते हैं आगे, तीन फ़ायदे हुजूर बतलाते हैं इस हदीस में। फ़इन्न सिलत अर्रहम महब्बतुन फिल अहल, रिश्तेदारी के हुकूक की वजह से पहला फ़ायदा ये होगा कि आपस में मोहब्बतें होगी। भाई भाई का भाई हक अदा करेगा, बेटा बाप का हक अदा करेगा, बाप बेटे का हक अदा करेगा, बहन भाई का हक अदा करेगी, भतीजा चचा का हक अदा करेगा, चचा भतीजे का हक अदा करेगा, तो उसकी वजह से आपस में मोहब्बतें होंगी। ये मोहब्बत को बढ़ाने वाली चीज़ है। आजकल क्या हो गया, ख़ानदान के लोगों के आपस में ताल्लुकात कायम बाकी नहीं रहे। क्यों? इसलिए कि आपसी हुकूक़ की अदायगी का अहतमाम नहीं किया जाता, तो रिश्तेदारियाँ ही नहीं जानते, न एक दूसरे को पहचानते। हुज़ूर ने ताकीद फरमाई, उसको सीखो ताकि इन हुकूक़ को अदा कर सको। उसकी वजह से पहली बात तो ये कि आपस में मोहब्बत पैदा होगी, दूसरा मथरातुन फिल माल, और आपके माल में ज़्यादती होगी। आजकल तो सब आदमी चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा माल मिले, तो अब ये माल की ज़्यादती का ये एक नुस्खा बता रहे हैं कौन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन सातुन फिल असर, और तीसरा फ़ायदा उसका ये होगा कि आपकी उम्र में उसकी वजह से ज़्यादती होगी। ये तीन फ़ायदे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतलाए। तो सिला रहमी का ख़ास अहतमाम होना चाहिए। आजकल हमने सिला रहमी के मामले में भी क्या मामला, क्या रवैया इख्तियार कर लिया कि भाई मेरा भाई है, वो अगर मेरे साथ अच्छा सलूक करता है तो मैं सलूक अच्छा करूँगा, और वो मेरे साथ अगर अच्छा सलूक नहीं करता तो मैं उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। गोया वो जैसा मेरे साथ पेश आएगा, जैसा मामला मेरे साथ करेगा, मैं वैसा मामला उसके साथ करता हूँ। आज हमने एक कायदा ये बना दिया, इसका नाम रिश्तेदारी के हुकूक को अदा नहीं करना है। रिश्तेदारी के हुकूक को अदा करने का मतलब ये नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत है, लैसल वासिलु बिल मुकाफी बलिल वासिलु मन इज़ा कुतियत रहमहु वसला, जो बराबर का बदला दे वो सिला रहमी करने वाला नहीं है। आपके भाई ने आपको हदिया दिया तो आपने भी बढ़िया हदिया भेजा, आपके भाई ने अपनी शादी में आपको दावत दी तो आपने भी दावत दी, समझा। आपके भाई ने किसी मौके पर आपको बुलाया अपने यहाँ तो आपने भी बुलाया, तो ये सिला रहमी नहीं। वो तो एक अजनबी आदमी जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ताल्लुक नहीं है, वो भी हमें दावत देगा तो हम उसके जवाब में उसको दावत देंगे, वो हमें हदिया देगा तो उसके जवाब में हम हदिया देंगे। एक शरीफ इंसान की शराफत का तकाजा यह है कि कोई आदमी उसके साथ भलाई का सलूक करता है तो उसके साथ भलाई का सलूक करे। इसमें रिश्तेदारी की क्या बात है? रिश्तेदारी का मतलब तो यह है कि वो आपके साथ भलाई नहीं करता बल्कि आपको गालियाँ देता है, आपका दुश्मन बना बैठा है, तो भी आप उसके साथ क्या करेंगे, بھلائی کریں گے. یہ ہے شریعت کی تعلیم. ہاں ہم تو گویا اور کہیں کرتے بھی ہیں تو ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے, کہیں کسی کے ساتھ بھلائی کر لی اپنے رشتہ دار کے ساتھ تو ہم اس بات کے پھر متمنی رہتے ہیں کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا یہ سلوک کیا. لوگوں میں چرچا کرے, لوگوں کو کہے ہمارا بھائی بہت اچھا افریقہ سے میرے لیے پیسے بھیجتا ہے, اور اگر یہ نہیں کرتا شکریہ ادا نہیں کرتا, لوگوں میں آپ کے احسان کا تذکرہ نہیں کرتا, تو پھر جو ہے آپ آئندہ اس کا جو ہے وظیفہ بند کر دیں گے کہ یہ تو اس کی پھوٹی زبان سے ایک شکریہ کا لفظ نہیں. ارے بھائی ہم جو کچھ کرتے ہیں اس سے بدلہ لینے کی ہمیں تما نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ, آگے آئے تھے اس سے پہلے کیا, یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو یتیموں کو قیدیوں کو, اور پھر کیا, انما نطعمکم لوجہ اللہ, بھائی ہم آپ کو جو کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کے واسطے فقط, اس کا بدلہ ہم اللہ سے لیں گے آپ سے نہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے کوئی بدلہ, تم ہمارا شکریہ ادا کرو یہ یا کوئی اور بدلہ ہم نہیں چاہتے. آج کل تو یہ ہوا کہ ہم نے اگر کوئی بھلائی کر بھی لی اپنے رشتہ دار کے ساتھ, اور ایک دو مرتبہ بھلائی کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں ادا کرتا, وہ ہماری اس بھلائی کا اور اچھے سلوک کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتا ہے یا نہیں, تب تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں تو پھر ہم وہ بھلائی کرنا کیا کر دیں گے, بند کر دیں گے. بھائی ہم نے اس سے شکریہ کی امید رکھی, ہم نے اس کے جو ہے بدلے کی امید رکھی, تب ہم نے یہ کیا کیا بند کر دیا. ہمیں ان سے بدلے کی امید رکھنی نہیں, ہمیں تو بدلے کی امید کس سے رکھنی ہے, اللہ سے. دیکھو ہمارے جو بھی تعلقات, ایک مومن کیا ایمانی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے, اور اپنے اسی اللہ والے تعلق کی نسبت پر سب کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. مومن کا ایمان اللہ پر, اللہ نے حکم دیا اپنے باپ کی خدمت کرو تو وہ اس لیے خدمت کرتا ہے, کیوں خدمت کرتا ہے, اللہ نے حکم دیا. اللہ نے حکم دیا اپنی بیوی کا حق ادا کرو, اس لیے وہ اس کا حق ادا کرتا ہے. اللہ نے حکم دیا اپنے بھائی کا حق ادا کرو, اس لیے وہ حق ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے فلاں فلاں رشتہ داروں کا حق ادا کرو, اب وہ رشتہ دار اس کا حق ادا کرے یا نہ کرے. ہمیں ان سے بدلہ نہیں چاہیے, ہمیں تو بدلہ کس سے لینا ہے, اللہ سے لینا ہے. بھائی آج کوئی آدمی, کوئی حکومت کا کوئی بڑا آدمی کسی آدمی کو آپ کے پاس بھیجے کہ اس کا فلانا کام ہے ذرا کر دینا, آپ نے کر دیا, اب وہ احسان میں آ کر آپ کو کچھ بدلہ دینا چاہے تو آپ اس کو قبول نہیں کریں گے, بس ہمارا تو اس کے ساتھ معاملہ ہے, اس نے بھیجا ہے نا, ہم اس سے نمٹ لیں گے. بھائی ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے, کیوں بھائی, ہم جس کے ساتھ وہ ہمیں کیا بدلہ دے گا, ہم تو اس سے بڑے اللہ ہی سے ہم کو بدلہ لینا ہے. تو جب اللہ کے لیے کریں گے تو چاہے وہ ہمیں گالیاں دے, ہمارے ساتھ برا سلوک کرے, ہر حال میں ہم اپنا سلسلہ کیا رکھیں گے, جاری رکھیں گے. اپنے گویا اس سلوک میں ہمارے کوئی کمی نہیں آئے گی. ہر رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہی رکھنا ہے. اسلام نام ہے, شریعت نام ہے حقوق کی ادائیگی کا. شریعت نے حقوق رکھے اور ان حقوق کا اللہ نے حکم دیا. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی بیوی کا حق ادا کروں, اب اگر وہ میرا حق ادا نہیں کرتی تو بھی شریعت نے مجھے یہ اجازت نہیں دی کہ میں وہ میرا حق نہ ادا کرے تو میں اس کا حق ادا نہ کروں. نہیں, میں تو حق ادا کیوں کرتا ہوں, اللہ کا حکم ہے, اس لیے وہ چاہے میرا حق ادا کرے یا نہ کرے. میں اپنے بھائی کا حق ادا کرتا ہوں, اللہ نے مجھے حکم دیا, وہ اگر میرا حق ادا کرتا ہے ٹھیک ہے, نہ ادا کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں، میں جو اس کے ساتھ کر رہا ہوں بھلائی کا سلوک، اس کا بدلہ مجھے کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دیں گے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ صلہ رحمی کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دیں گے. اسی امید، اسی یقین کے ساتھ ہم بھلائی کریں گے نا، تو ہی ہم اپنے اس پر کیا رہ سکیں گے؟ قائم رہ سکیں گے. ورنہ تو دو مرتبہ کے بعد پھر ہم پھسل جائیں گے. نہیں، جو لوگ خالص اللہ کی نسبت پر یہ سب کرتے ہیں تو سامنے والا چاہے ان کے ساتھ کوئی بھی سلوک کرے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ ان کے احسان مانے یا نہ مانے. اور پھر آج کل ایک مزاج یہ بھی ہو گیا ہے، دو چار مرتبہ کچھ کیا بھلائی کا معاملہ رشتہ دار کے ساتھ، اور اس نے پھر کچھ ذرا سا ناروا سلوک کر دیا نامناسب، فوراً کہتے ہیں کتنا احسان فراموش ہے، اس کے ساتھ ہم نے یہ بھلائی کی اور یہ ہمارے ساتھ احسان جتلانا. ہمارا کام آج، یہ آج کل یہ بیماری بہت بڑھ گئی ہے. کون سی؟ احسان جتلانا. بھائی احسان دیکھو، شریعت نے کبیرہ گناہ بیان کیے ہیں. کبیرہ گناہوں میں کبیرہ گناہ یہ بھی ہے. کون سا؟ احسان جتلانا. آپ نے سنا ہوگا شب قدر کے اندر، آپ نے فضائل رمضان میں بھی سنا ہوگا، شب قدر میں گنہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن چند گنہگار ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. کون؟ احسان کر کے جتلانے والا، المنان. کبیرہ گناہ ہے، قرآن میں بھی اس کی متعلق تاکید کی گئی ہے کہ اپنے نیکی کو احسان جتلا کر کے برباد مت کرو. ہم نے احسان جتلا کر کیا کیا؟ بہت بڑا گناہ اپنے سر لے لیا، اور جو نیکی ہم نے کی تھی وہ نیکی بھی ہم نے کیا کر دی؟ برباد کر دی. اب کیا چاہیے؟ یہ تو اتنی بڑی حماقت ہے کہ نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے. ہم نے اپنا سب کرا کرایا برباد کر دیا. اس لیے بھائی یہ جو کچھ بھی کیا جائے اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے. اور اللہ نے تاکید کی کہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ان کو ضائع نہیں کرنا ہے. جو لوگ رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں وہ بڑے خطرناک. یعنی آج کل کیا ہو گیا کہ آپ بھائی کے ساتھ ذرا معاملہ پیش آ گیا، اب زندگی بھر کے لیے اس کے ساتھ تعلق ختم، بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جو ابھی میں نے پیش کی، وہ رشتہ داری کھڑی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گارنٹی دی. اس کے آخر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقرؤوا ان شئتم، تم چاہو تو یہ آیت کا سورہ قرآن کی آیت پڑھ لو، حالا سی تم ان طلّی تم ان تف صدو فلر و تقتی و رحام کم الائک الدین العن ہوں لا فاسم ہوں و عام ابسار. کیا اس بات کی توقع ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کچھ اختیار دے دیں، کچھ پاور دے دیں، مسلس پاور یا منی پاور، تو کیا کرو پھر تم؟ تف صدو فلر، زمین کے اندر فساد مچاؤ، وَتُقَتِّ وَرَحَامَكُمْ، اور رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع. عام طور پر رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کرنے کی سوچتی ہے اسی حالت میں، دو پیسے آ گئے تو یا کچھ طاقت مل گئی تو. اسی کو قرآن کہتا ہے فَعَلَى سَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ اَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَتِّ وَرَحَامَكُمْ اُلَائِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. قرآن میں باری تعالیٰ فرمایا یہ لوگ جو رشتہ داری کے حقوق کو برباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی، فاصمہم، ان کے کانوں کو بہرا کر دیا، وعمی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. بھائی کے ساتھ لڑائی ساری دنیا سمجھا رہی ہے تیرا بھائی ہے، سب اجنبیوں کے ساتھ تو بڑی محبت سے پیش آتا ہے اور بھائی کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں. یہ اتنی سیدھی سی بات جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ نے جو ہے کان کو بہرا کر دیا، آنکھوں کو اندھا کر دیا، عقل ماری گئی اس کی. قطع رحمی کی وجہ سے اس کی سوچ صحیح کام ہی نہیں کرتی، صحیح بات اس کی سمجھ میں آتی ہی نہیں. ساری دنیا ایک بات کہہ رہی ہے کہ بھائی تو یہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس کی سمجھ نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ دنیا کی چند روز کی زندگی ہے، یہ اپنی ایگو اور اپنی انا کو لے کر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو برائی کا سلوک کرتے ہیں بہت بربادی کا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يدخل الجنت قاتم، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع اور برباد کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا. اور ایک اور روایت ہے، بے حقیقی ثواب ایمان کی روایت ہے، یہ لا يدخل الجنت قاتم یہ تو بخاری کی روایت ہے، اور بے حقیقی ثواب ایمان کی روایت ہے، لا تنزل الرحمۃ علی قوم فیہم قاطع رحم، جس قوم میں ایک آدمی ایسا ہو جو رشتہ داری کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، اس پوری قوم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی. آپ کے کلاس ڈراپ میں ایک آدمی اگر ایسا ہوگا جو رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، تو پوری بستی پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں یہاں حضور یہ فرماتے ہیں، اور یہاں گھر گھر کے اندر قاطع رحم موجود، گھر گھر میں، تو پھر اس قوم پر، اس بستی پر اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوں؟ یہ تو بہت خطرناک چیز ہے. اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے واقعتاً ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صلہ رحمی کا اہتمام کریں، آپسی حقوق کو سمجھیں، اس کے ادا کرنے کی طرف توجہ کریں، آپس میں جو کچھ بھی ناراضگیاں ہیں ان کو دور کر دیا. کسی بات کی وجہ سے کچھ پیش آیا ہو تو وقتی طور پر ٹھیک ہے، شریعت نے 2-3 دن تک ناراضگی کی اجازت دی ہے، 3rd دن کے بعد پھر اجازت نہیں دی. شریعت نے ہمارے مزاج کا لحاظ کیا. کسی سے، آپ سے مجھے کوئی ناگوار بات پیش آئی تو مجھے یہ نہیں کہا کہ بالکل ناراض نہیں ہو سکتے ہو تم، نہیں، ہاں ناراضگی کا اظہار کرنے کا حق دیا مجھے، 1 دن 2 دن 3 دن، اس کے بعد نہیں، خلاص ہو گیا، تمہارا جذبہ پورا ہو گیا. یہ نہیں کہ اب اس کو لے کر کے زندگی بھر بیٹھے رہو اور زندگی بھر جو ہے اس کے ساتھ قطع تعلق کیے رکھو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. تو بہرحال یہ صلہ رحمی جو ہے بہت اہم چیز ہے. آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں اس کا جیسا لحاظ ہونا چاہیے نہیں کیا جاتا، اور اسی کی وجہ سے لوگ جو ہیں روزی میں جو بے برکتی کا شکار ہیں. ابھی جیسا میں نے کہا کہ حضور فرماتے جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اس کی عمر میں زیادتی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. بلکہ ایک روایت حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا اللہ تبارک تعالیٰ دنیا ہی میں، آخرت میں تو جو ہے وہ ہے، وہ تو ملے گی الگ سے، لیکن دنیا ہی کے اندر موت سے پہلے اس کی سزا دیتے ہیں. ایک تو سرکشی، اور دوسرا جو ہے یہ قطع رحمی، رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کرنا. جو لوگ رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں دنیا ہی میں، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کا مزہ اس کو چکھاتے ہیں، اور روزی کے اندر بے برکتی آتی ہے. تو بہرحال ضرورت ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، ان کے ساتھ تعلق، کچھ نہیں تو کم سے کم بھائی جو حقوق شریعت نے واجب کیے ہیں، ایک تو ایک مسلمان کے ملو تو کیا کرو، سلام کرو، خیر خیریت، بیمار ہے تو اس کی خبرگیری کرو، کوئی تکلیف ہے تو اس کی تکلیف کا کو دور کرو، کوئی خوشی اس کو آئی تو باقاعدہ اس کو مبارکباد دو، کوئی مصیبت آئی ہے تو اس کو تسلی دو. تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ایک مسلمان کی حیثیت سے دوسرے مسلمان پر ان حقوق کو شریعت نے لازم کیا ہے، تو جو رشتہ داری اگر ہے اس کا تو اور زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بہرحال میں آج کی اس مجلس میں موجود ہمارے تمام بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ کسی کا بھی اپنے کسی عزیز کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، اللہ کے واسطے اس کو یہ کر دے، صاف کر لے، معاملہ درست کر لے، راضی کر لے، تعلقات ٹھیک کر لے، ورنہ یہ بہت خطرناک چیز ہے جو دنیاوی اعتبار سے بھی مضر ہے، نقصان دہ ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا و قنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں جو محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں جو ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.